حرکت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جاتا ہے تو انسان ہے بھول جاتا ہے. انسان کے اندر مرض نسیان رکھا گیا ہے. اگر یہ مرض نسیان یعنی بھولنے کا مرض نہ ہوتا تو 15 سال پہلے مرے ہوئے والدین کو یاد کرتا رہتا. 3 دن کے بعد صبر آنے لگتا ہے. تو یہ بھول کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اسے بھول جانے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. ہمارے والدین کو بھی انتقال ہوئے 18 سال ہو گئے. اب آدمی جب برسوں بعد یاد کرتا ہے تو ہنستا ہوا یاد کرتا ہے. وہ ایسے کہتے ہیں جس وقت انتقال ہوتا ہے 2-4 دن تک ہنسنا بھی دشوار ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, لہٰذا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن کوشش ہونی چاہیے نماز میں دھیان رہے. ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے, اس لیے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اہل علم فرماتے ہیں, ہمارے استاد پڑھاتے ہوئے ہمارے فرمانے لگے کہ سجدہ صاحب نبی علیہ السلام نے بھی کیا ہے. تو کوئی کہے کہ تم تو کہتے ہو کہ سجدہ صاحب اس لیے ہوتا ہے, بھولتا آدمی اس لیے کہ غفلت میں ہوتا ہے. تو فرمایا ہاں بات صحیح ہے, عام آدمی غفلت میں ہوتا ہے, اس کا دماغ بازار میں, گھر میں, کام پہ جانے میں اٹکا ہوتا ہے, اس لیے وہ بھولتا ہے. اور نبی علیہ السلام کو جو سجدہ صاحب ہوا بھول گئے, آپ اتنے زیادہ مقام بلند پہ چلے جاتے تھے کہ نماز بھول جاتے. اللہ تعالیٰ کی قربت آپ کو اتنی زیادہ میسر ہو جاتی تھی. بعض دفعہ آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں پہچان سکے, جن سے آپ اتنی محبت فرماتے تھے. آپ اس مقام پر تھے کہ جب اما عائشہ نے کچھ پوچھ کر بات کرنا چاہی تو پوچھا من عائشہ, عائشہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بنت ابو بکر, ابو بکر کی بیٹی. پوچھا ابو بکر کون ہے؟ من ابو بکر. انہوں نے کہا ابن ابو قحافہ. پوچھا من ابو قحافہ, ابو قحافہ کون ہے؟ ان کے ابا کو بھی نہیں پہچانتے. بعد میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ, میں صبح آئی فجر سے پہلے, کیونکہ تہجد کے بعد آپ کی قربت کا جہاز اتنا بلند ہو جاتا تھا کہ اس کے بعد آپ کو زمین پہ آنے کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی تھی. لہذا آپ نے فرمایا میں اس مقام پہ تھا کہ جہاں پہ جبرائیل بھی نہیں جا سکتے, لہذا میں تمہیں کیسے پہچانتا. شاعر کہتا ہے نمودے جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. تو انسان بھول جاتا ہے, لیکن عام آدمی ہم لوگ بھولتے ہیں کسی وسوسے کی وجہ سے, کسی دنیاوی خیال کی وجہ سے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحو ہوا وہ اس لیے کہ آپ اللہ کے دیدار میں نماز میں غرق ہو جاتے ہیں. اللہ سے کلام ہوتا ہے نماز میں, تو ان حضرات کا نماز کس درجے کا ہوتا ہے؟ تمام اولیاء کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محو ہو جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے ہیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں آگ لگ گئی, لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولو, نماز دروازہ کھولو, آگ بھی لگی, ان کو ہوش ہی نہیں, نماز پڑھ رہے. جب لوگوں نے دروازہ توڑ کے, زمانے میں ساری چیزیں, گھر بھی چھوٹا ہوتا تھا, دروازے بھی ہلکے ہوتے, دروازہ توڑا یا اوپر سے چھلانگ لگائی, آگ بجھائی, وہ نماز پڑھ رہے ہیں. کہ آپ کو کیا ہو گئے, گھر میں ایسی آگ لگی اور آپ نماز میں مشغول ہیں؟ فرمایا تمہیں اس آگ کی فکر ہے جس کو تم نے بجھا دیا, مٹی اور پانی بجھا دے. مجھے اس آگ کی فکر ہے جس کو سوائے آنکھوں کے پانی کے کوئی چیز نہیں بجھا سکتی. آنکھوں کا پانی یعنی آنسو اس آگ کو بجھا سکتے. آنسو کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ بھی کوئی روئے گا 10-20-50 آنسو بہا لے گا, اس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. بجھا دیں گے جہنم کو, یہ آنسو ہے ندامت کے. ندامت کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. تو فرمایا میں تو اس آگ کی فکر میں ہوں جس کو کوئی چیز بھی بجھا نہیں سکتی. تو آج ہم ذرا سا مچھر آ جائے تو ہم نماز میں ہمارا خیال ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اور یہ حضرت علی کو کوئی ایسی چیز لگی اور وہ نکالنا مشکل ہو رہا تھا, فرمایا میں جب نماز پڑھوں تب تم نکال لینا. جب نکال لیا لوگ کھڑے تھے, کہا کہ کیا تم نکالنے کے لیے کھڑے ہو؟ کہا نہیں ہم نکال چکے ہیں, پتہ بھی نہیں چلا. یہ محویت ہوتی تھی نظرات کو, اور ہماری محویت کا کیا عالم ہوتا. ذرا سے کوئی پنکھا بند ہو جائے نماز مشکل ہو جائے, ذرا سے بات میں, کیونکہ ہمارے یہ بشری کمزوری بھی ہے, ایمانی کمزوری بھی ہے. تو انسان بھول جاتا ہے. تو بعض دفعہ 4 وقت والی نماز ہے, 2 رکعت کے بعد کھڑا ہو گیا, اب کیا ہوتا ہے واپس بیٹھ رہا ہے. اب واپس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, کھڑے ہو کر ہی نماز پوری کر لے, پھر بعد میں سجدہ صحف کر لے. کیونکہ بیٹھنا جو ہے یہ واجب ہے اور کھڑے ہونا فرض ہے, فرض کا مقام واجب سے بلند ہے، لہٰذا اگر کھڑے ہو گئے، یا تو تھوڑا سا ہونا چاہ رہے تھے یاد آ گیا بیٹھ جائے آدمی، لیکن آدھے سے زیادہ اگر کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو جائے، اور کھڑے ہو کے پھر اس کے بعد میں سجدہ صاف کر لے، یہ نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ تراویح میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں، دو رکعت پڑھ کے حافظ صاحب کھڑے ہو جاتے، اب جو دو رکعت والی نماز اس میں بیٹھ کے، دونوں اختیار ہیں، بیٹھ کے چاہے تو اب تحیات دوبارہ پڑھ کے سجدہ صحف کر لے، نماز ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ کہ چار رکعت پوری کر لے، چاہے تراویح بھی ہے، تراویح بھی چار رکعت پڑھ سکتے ہیں، نفل اسی طرح افضل دو رکعت ہے، لیکن چار رکعت پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو اگر بالفرض دو رکعت میں کھڑے ہو گئے اور پھر دو رکعت اور پڑھ کے پھر سجدہ صحف کر لیا، تو چار رکعت ہو جائے گی، تراویح بھی صحیح ہو جائے گی، اور عام آدمی کی نماز بھی وہ بھی صحیح ہو جائے گی۔ بالفرض مغرب کی نماز میں ایسا ہوا کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہو گئے، اب سوچا کہ بیٹھ جائیں، تو بیٹھنا بھی جائز ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کے دو رکعت اور مکمل کر لی، دو رکعت ہو جائے گی سنت، اور دو رکعت ہو جائے گی اگر سجدہ صحف کر لیا تو نفل، اور اگر سجدہ صحف نہیں کیا تو پھر پوری نماز نہیں ہوگی، ثواب تو ملے گا لیکن قانون سے وہ نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں، نفل نماز جب ہم نے شروع کر دی اور اس کے درمیان میں کوئی رخنا آ گیا، وضو ٹوٹ گیا، یا کسی وجہ سے وہ ادھوری رہ گئی، اب اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نفل تو تھی چھوڑ دیا، لیکن نفل کیونکہ جب ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی اب واجب ہو گئی، اب اس کا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو نمازوں میں ان سب چیزوں کے مسائل کو معلوم کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ تعالیٰ کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل 8 جلدوں میں الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، 1 جلد میں پوری نماز کے مسائل ہیں، 1 جلد میں زکوٰۃ کے مسائل ہیں، 1 میں نکاح اور طلاق کے، 1 میں ایمان کلمے کے، اور یہ سب مسائل الگ الگ جلدوں میں ہے، بہت ہی تصریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ حضرت نے جوابات دیے ہیں۔ اگر آدمی ایک دفعہ خرید لے زندگی بھر کام آتا ہے، موبائل زندگی بھر کام آتا ہے، 2-4 سال میں پرانا ہو جاتا ہے، 20-50 1-1 لاکھ کا موبائل لیتے ہیں لوگ، کچھ عرصے میں وہ پرانا ہو جاتا ہے۔ اور کتابیں الحمدللہ معارف القرآن میرے پاس رکھا ہے 2000 سے پہلے کا، 30 سال ہونے کو ہیں لیکن ابھی تک وہ آرام سے پڑھنے کے قابل ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں آئی۔ ہم چلے جائیں گے ہماری اولاد پڑھے گی، تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنا خرچ کرتے ہیں اور کتابیں لیتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں بہت مہنگی، کتابیں گھر میں رکھنی چاہیے، ہم بھی پڑھیں گے، آنے والا کوئی پڑھے گا، اولاد پڑھے گی، کتابوں کو گھر میں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ وتر کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں 2 غلطیاں ہوتی ہیں، بعضوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، یاد کرنا چاہیے، نہیں ہے بس اتنا کافی ہے، یاد کرنے میں کیا حرج، کہتے ہیں اتنی صورتیں ہمیں یاد نہیں، 4-6 صورتیں یاد، بیٹھ کے پڑھو خالی صاحب کے بعد، آدھا گھنٹہ نکالو، اللہ کا کلام پڑھنے کا شوق نہیں، موبائل میں کتنا وقت لگاتے ہیں آل فال چیزوں میں، تھوڑا سا وقت اللہ کے کلام کے لیے دیں، اور آدھا گھنٹہ بیٹھیں، جو صورتیں یاد ہیں پہلے وہ سنائیں قاری صاحب کو، پھر ان کو نئی صورتیں یاد کر کے سنائیں، 1 سال آپ بیٹھ جائیں، 1 پارا امید ہے آخری پارا یاد ہو جائے گا، تجوید بھی صحیح ہو جائے گی، سورہ یاسین شریف کو روز پڑھیں، آہستہ آہستہ سورہ یاسین شریف بھی یاد ہو جائے گی۔ تو بہت لوگوں کو دعائیں قنوت یاد نہیں ہوتی، اب فوراً کوئی بڑے میاں مسئلہ بتا دیتے ہیں قل ھو اللہ پڑھ لیا کرو اس کی جگہ، بھائی دعائے قنوت کی جگہ قل ھو اللہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، وہ سورت ہے اور یہ دعا ہے۔ اگر کسی کو بالفرض یاد نہیں ہے، وہ نیا مسلمان ہوا ہے یا نہیں، آج ہی نماز شروع کیا، کبھی نہیں پڑھی، تو یاد نہیں، تو وہ وہاں پہ دوسری دعا پڑھے گا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یا کوئی بھی ایسی دعا، تو یہ دعا کی جگہ ہے، یہ سورہ اخلاص کی جگہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دعا پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو پہلی فرصت میں یاد کرنا چاہیے۔ آسان نماز ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اتنی چھوٹی بھی آتی ہے، ذرا بڑی بھی آتی ہے، بہت مشکل 25-30-40-50 روپے کی کتاب ہے، اس کو گھر میں لے کے رکھیں اور پھر اس سے یہ چیزیں یاد کریں جو سمجھ میں نہیں آتا کسی قاری صاحب سے۔ کتنے بچے آج گھروں میں حافظ ہیں، ان سے پوچھ لیں بیٹا یہ کیا لکھا ہے، تجوید بھی ہے، ترجمہ بھی ساتھ، اس کے ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہے۔ تو اول تو اس کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، بالفرض اگر یاد نہیں تو اسی جگہ دعا ہونی چاہیے۔ اور بالفرض کبھی انسان جو ہے وہ تکبیر کہنا بھول گیا اور سورت پڑھ کے فوراً ہم چلے جاتے ہیں، جب اکیلے پڑھتے ہیں، ابھی تو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں رمضان میں، جب اکیلے پڑھتے ہیں تو سورت پڑھنا اور سورت پڑھ کے تکبیر کہنا بھول جاتے ہیں، دعائے قنوت، اگر ایسا ہو گیا تو سجدہ صحف سے نماز ہو جائے گی، واجب کے چھوٹنے سے سجدہ صحف سے نماز ہو جائے۔ لوگ خلجان میں شکار کا شکار ہوتے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی، بلکہ سجدہ صاف کر لیں نماز ہو جائے گی، اگر ایسا بھول کے ہوا ہے، جان کے ایسا کرنے سے نماز واجب الادا رہتی. واجب الادا کا مطلب جب دوبارہ پڑھے گا تب قبول ہوگی. لہذا ان مسائل کو سیکھنا چاہیے. ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ وہ وتر کی نماز میں بھی سورت نہیں ملاتے. وہ سمجھتے ہر دوسری رکعت دو کے بعد سورت نہیں ملاتے، وتر میں بھی نہیں ملاتے. کئی سال کی نمازیں ان کی وتر کی رہ گئیں، سب کو قضا پڑھنی پڑی. مسائل نہ معلوم ہونے سے یہ ہوتا ہے. مفتی نجم الحسن صاحب یہیں پہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، جب میں نے بیان کیا بعض لوگ یوں سوچ کے منہ میں پڑھتے رہتے، اندر اندر لب نہیں ہلاتے. ہونٹ ہلانا اور ہلکی سی آواز کا پیدا ہونا یہ ضروری ہے. ہونٹ ہلانا تو انتہائی ضروری ہے. ہونٹ ہلائے بغیر کو جو منہ بند کر کے سوچ کے پڑھ رہا ہے دل کے اندر، اس کی نماز نہیں ہوئی. اس میں کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے، لیکن بہت لوگوں کو یہ مسئلہ پتا نہیں ہو، جلدی اس طرح سوچ کے جلدی پڑھ لیتا ہے آدمی. لہٰذا مفتی صاحب فرمانے لگے، 70-75 صاحب کے ایک بڑے میاں سال کے ایک بڑے میاں آئے اور کہنے لگے کہ میں تو ساری نمازیں اسی طرح پڑھ چکا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ بتائیے کہ اتنی عمر کیوں کہ دین سیکھنے کا شوق نہیں ہے. علماء کے پاس ہمیں تو سب پتا ہے. کیسے پتا ہے؟ جب بیٹھیں گے پھر پتا چلے گا. کیا پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا، خاک نہیں پتا. ایک صاحب کو حکیم الامت کے ملفوظات میں بڑے دنیا دار اور صاحب منصب تھے، اب ان کو جو ہے وہ راستے میں نماز پڑھنی تھی، اوروں نہیں پڑھنی تھی، پانی نہیں تھا، تیمم کر رہے ہیں. اب تیمم پہلے تو مٹی سے ہاتھ دھویا، اس کے بعد مٹی کو منہ میں لے کے کلی کر رہے ہیں. اتنا بھی نہیں پتا کہ مٹی سے کلی نہیں کرتے، صرف مٹی کو لگا کے ہاتھ سے تیمم، اور اس میں کلی ہے بھی نہیں، پھر ہاتھ کو وہ کرنا ہے اور چہرے کو اور ہاتھ کو، یہ ہے تیمم کا. تو پتہ ہی نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. آج تو ہم نے زندگی کا مقصد یہی سمجھا، اچھا کمانا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، بڑی گاڑی ہو، اپنا بنگلہ ہو، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے یا نہیں جانا؟ بلکہ یہ سب چھوڑ کے جانے میں اور زیادہ تکلیف ہوگی. اور جب کرائے کے گھر سے کوئی نکلے گا تو شکر ادا کرے گا، چلو اب اپنا گھر تو مل گیا، دو گز زمین صحیح مگر یہ اپنا گھر تو ہے. شاعر کہتا ہے، موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا، میں تو زمیندار ہو گیا، میرے پاس اپنا گھر ہو گیا. یہاں گھر ملنا مشکل ہے، وہاں گھر ملنا آسان ہے. لیکن وہاں جو آخرت کا گھر بنا لے، وہیں سے اللہ تعالیٰ جنت کو دکھاتے ہیں. قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے. حدیث شریف ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا عذاب کے گڑھوں میں سے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب ہمارے اختیار میں ہے، ہم یہاں سے اس کو صحیح کر لیں. سورہ ملک جو روزانہ رات میں پڑھے گا، کتنی بڑی ہے، آپ روزانہ پڑھیں 2-2.5 منٹ لگیں گے. تبارک الذی بیدہ الملک، 2-2.5 منٹ لگیں گے اور آدمی قبر کے عذاب سے وہ بچائے گی. جھگڑالو صورت ہے، حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں اس کو لکھا ہے کہ جو روزانہ اس کو پڑھے گا قیامت کے دن، حدیث پاک میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی، سورہ ملک سفارش کرے گا کہ یا اللہ، یا تو آپ اس کی بخشش کیجئے یا مجھے اپنے کلام سے نکال دیجئے. کس انداز سے سفارش کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے. تو جہاں پہ سفارش ہمارے حق میں قبول کی جائے گی، اگر ہم نے نہیں پڑھا تو ہمارے خلاف بھی وہ آ کے دعویٰ دائر کرے گا، آپ نے قرآن بھیجا تھا اس نے نہیں پڑھا، سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اب میرا اور اس کا فیصلہ کرائیے. جو جنت میں داخل کر سکتا ہے وہ دوزخ میں بھی داخل کرا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، کتنی چھوٹی سی روایت ہے، کتنے وسیع مضامین. القرآن حجت لک، قرآن حجت ہے تمہارے لیے، او علیک یا تمہارے خلاف، یا تو ہمارے، اگر ہم نے اس کو پڑھا، اس کو حرز جان بنا، ہمارے لیے شفاعت کرے گا، اور چھوڑ دیا تو ہمارے خلاف پھر لڑائی کرے گا، یہ ہم سے اس نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. 18 پارہ دیکھیے، 19 پارہ دیکھیے، شروع ہو رہا ہے وقال الرسول، وہاں بھی یہ ہے، یا اللہ آپ یہ قرآن ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. آپ نے فرمایا، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو پکڑ لو گے تو ناکام نہیں رہو گے، ایک ساکت، ایک ناطق. ناطق کیا ہے؟ قرآن بولنے والا، ہدایت دے رہا، ہدل للمتقین، ہر جگہ ہدایت کی چیزیں. سمجھ میں آئے تب نا، ہمیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، بس مولوی صاحب نے پڑھ دیا ہمیں. تو اگر ہم قریب بیٹھیں، بار بار بیٹھیں، تو بہت سی چیزوں کا مطلب بھی سمجھ میں آنے لگے گا، اگرچہ عالم نہ بھی بن سکے. تو ایک ناطق ہے قرآن، ایک ساکت ہے سنت کی اتباع. سنت کی اتباع کرو، قرآن ناطق کو سنو اور اس پہ عمل کرو، بس یہ راستہ جنت کا راستہ ہے. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. آقا کا ہر طریقہ اللہ کے کا قرب دلاتا ہے اور جنت کے قریب پہنچاتا ہے، اور غیروں کا ہر طریقہ اللہ سے دور کرتا ہے اور جہنم سے قریب کرتا ہے. اب ہم سوچ لیں کہ ہمیں اللہ کی قربت چاہیے، جنت چاہیے، یا غیروں کا طریقہ ہمیں عزیز ہے. ہمارے گھروں میں غیروں کا طریقہ، ابھی کل میں نے دیکھا پورے باشرہ آدمی الٹا پیر مسجد میں رکھ کے داخل ہو رہا، پتہ ہی نہیں بیل کی طرح مسجد میں داخل ہو جاتے. یہ کتنی مشکل سنت ہے. کبھی بھی آپ نے کسی پورے زمانے میں پوری زندگی میں دونوں پیر سے داخل ہوئے کود کے؟ کوئی بھی داخل نہیں. ایک پیر تو رکھیں گے، سیدھا پیر رکھیں، سنت زندہ ہو جائے. اللہم افتح لی، اتنا سی دعا نکالتے ہو موت آتی ہے. اکثر لوگ بغیر دعا پڑے، آج سب آدمی جو میرے مخاطب ہیں 100 قریب ہوتے ہیں یہاں پہ، تو یہ سب سوچیں کہ آج ہم نے دعا پڑھ کے ہم داخل ہوئے، یاد ہی نہیں رہتی. اہمیت اور اہتمام نہیں آقا کے طریقے کا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزرے اور وہاں پہ استنجے کے لیے بیٹھے. دیکھیے صحابہ کی اتباع، آپ نے نہیں فرمایا تھی یہ میری سنت ہے؟ جہاں سے گزرے وہاں پہ بیٹھے. پھر اپنے شاگرد سے فرمایا جو سفر میں ساتھ تھا، میں نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے کہا کہ آپ نے استنجا کیا؟ کہا نہیں، نہ مجھے استنجے کی حاجت تھی نہ میں نے استنجا کیا، لیکن اس جگہ پہ نبی علیہ السلام نے استنجا فرمایا تھا، میں اس لیے یہاں پہ بیٹھ گیا کہ آپ کی یاد تازہ ہو جائے. وہ تو اس طرح اداؤں کو اختیار کرتے ہیں، اور ہم جو ان کی بتائی ہوئی خاص خاص چیزوں کو، اب مسجد میں داخل ہونا یا دعا پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ ابھی نکلیں گے الٹا پیر نکالیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بالفرض کسی کو یہ مشکل لگتا ہے، عربی کی تھوڑی سی چیز بھی مشکل لگتی ہے. دنیا کے اتنے بڑے بڑے مضامین یاد کر لیتے ہیں چند نمبروں کے لیے، کتنے دن کام آتا ہے وہ؟ تھوڑے دن کام آتا ہے، اکثروں کی ڈگری بھی کام نہیں آتی، لیکن یاد کتنی اہتمام سے کرتے ہیں. یہ اگر یاد کر لیں ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اس کے بعد الٹا پیر نکالیں، اللہم انی اسألوک من فضلک. جب ہم آئے تھے تو کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. رحمت کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں، آپ کا تعلق ہماری روحانیت کو بھر دیجئے. اب ہم نماز پڑھ چکے، ہمارے شیخ اس روایت کی توجیہ بیان فرماتے تھے، اب ہم باہر جا رہے ہیں تو ہمیں آپ نے انسان اور بشر بنایا ہے، پیٹ اور کھانا وانا بھی ساتھ لگا ہوا ہے. اللہم انی اسألوک من فضلک، یا اللہ آپ اپنا فضل بھی برسا دیجئے. فضل کا ترجمہ رزق سے کیا جاتا ہے. روحانیت تو آپ نے بھر دی، اب پیٹ بھی بھر دیجئے. اب نکلتے ہوئے جب ہم یہ دعا مانگ کے گئے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے. لہذا یہ دعاؤں کے پڑھنے سے کس کا فائدہ ہے؟ نہ مولوی کا فائدہ ہے، نہ اللہ رسول کا، ہمارا اپنا فائدہ ہے. بیت الخلاء جانے کی اتنی مختصر دعا ہم لوگ نہیں پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث. اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، کسی نے کچھ کرا دیا، جن آ گیا گھر میں، عورتیں تو اتنی ڈرتی ہیں، عورتوں کو بتائیں ڈر کے مارے وہ یاد کر لیں گی کہ اس میں جنات ہوتے ہیں، اور جنات بھی گندے جنات جو انسان کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں اور پھر بعض دفعہ نقصان پہنچاتے ہیں، وہیں سے وہ لگ کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، کتنی بڑی دعا ہے، 4-5-6 الفاظ ہیں، اگر ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ رٹیں یاد ہو جائے. یہ پڑھ کے جو داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو اندھا کر دیتے ہیں، پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم نے روایت میں پڑھا، ہمارے استاد نے پڑھایا کہ شیاطین نے صحابی پہ حملہ کیا اور ان کو قتل کر دیا. بعد میں انہوں نے اطلاع دی کہ اس نے ہم سے ٹکر لی تھی، ہم نے باتھ روم میں، کیونکہ وہاں پہ ان کی حکومت ہوتی ہے، گندے جنات نے صحابی کو قتل کر دیا. جب صحابی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کتنے محفوظ رہ سکتے. لہٰذا اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہم سب کا فائدہ ہے. خود بھی دعا یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اور اپنی اہلیہ محترمہ کو بتائیں، اور جس کی اہلیہ نہیں ہے والدہ کو بتائیں، دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے. اور سنت کا اہتمام جو دوسروں کو پہنچائے گا، وہ سب سے پہلے خود کرنے والا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں فکر اور اہتمام نصیب. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام.